میں بھی مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی کتاب ہو حضرت کے اشعار کی، تو فرمایا یہ تو نہیں ہے، تو کچھ اشعار حضرت کے مجھے زبانی یاد ہیں، تو ایک دفعہ میں نے وہ زبانی پڑھ لیے تھے حضرت والا کی مجلس میں. ویسے عموماً معمول یہ تھا کہ کتاب دیکھ کے پڑھتا تھا، تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ اشعار تمہیں زبانی یاد ہیں. میں نے کہا جی حضرت، تو اس پر شاباش دی تھی مجھے، تو وہی اشعار سنا دیتا ہوں.
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے.
ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب اس شعر کو سنا کرتے تھے حضرت والا سے تو رو دیا کرتے تھے، گریا تاری ہو جاتا تھا. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کی محبت کی باتیں بیان کرنے سے مت روکو، ان کو خاموش مت کرو، ان کو تو اللہ کی جب یاد آئے گی اور اصلی وطن یعنی جنت یاد آئے گا تو ان کے آہ و نالوں سے ان کا بیان تو ہوگا اور یہ اللہ کی محبت میں روئیں گے بھی رلائیں گے بھی.
بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ،
نالوں سے مراد یہاں یعنی اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کو یاد کر کے رونا، یا اپنی خطاؤں پر رونا، اپنی نالائقی پر رونا، یہ مراد ہے۔
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر۔ جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے۔ جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں۔
یہ شعر دراصل اہل علم کے بارے میں ہے، اور ان اہل علم کے بارے میں جو اللہ کی محبت سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے بارے میں گویا یہ شعر ہے۔ حضرت کا ایک شعر اور ہے، فرمایا کہ
درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔
فرمایا کہ
کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں۔ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔
جب شمع، اور جب اللہ کی محبت حاصل کر لے، کوئی اہتمام کر لے، محنت کر لے، مجاہدہ کر لے، شیخ کی تعلیمات پہ عمل کر لے، تو پھر کیا مقام ملتا ہے؟ فرمایا
جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق۔
کوئی شمع محبت دل میں ہو جس کے، اور وہ صاحب ذوق یعنی روشنی والا ہو، اس کے دل میں روشنی ہو، تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔
جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق۔ پھر شمع پھر عشق خدا کے پروانے، خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ پھر عشق خدا کے پروانے، خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا۔
یہ مقطع ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے کلام کا، اور یہ اس میں غم کو حضرت والا نے دولت فرمایا ہے، یہ وہ غم ہے جو گناہ سے بچنے میں دل کو اٹھانا پڑتا ہے. دل چاہ رہا ہوتا ہے گناہ کرنے کو اور ہم نہ کریں, اس گناہ کو نہ کریں دل پر جبر کر کے, تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اس تکلیف کو حضرت والا نے غم کا نام دیا ہے. اور یہ غم حضرت فرماتے تھے غذائے اولیاء ہے, کبھی فرماتے تھے نصیب دوستاں ہیں, کبھی فرماتے تھے نصیب اولیاء ہے. یہ اللہ کے دوستوں کا نصیبہ ہے, کبھی یوں بھی فرمایا, مختلف تعبیرات سے فرماتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس غم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا, صاحب نسبت نہیں بن سکتا, اللہ کا تعلق اور معیت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ ملتی ہے کسی اللہ والے کے قدموں سے, اللہ والے کی صحبتیں اٹھانے سے اور اس سے تعلق قائم کرنے سے.
اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا, امید ہے تجھ سے بار خدا, اس درد کا درماں پائیں گے, امید ہے تجھ سے بار خدا, اس درد کا درماں پائیں گے.
اس درد کا جو ہمیں دل پہ ہوتا ہے اہل اللہ کو گناہ سے بچنے میں, اس کا درما اور اس کا انعام, گویا انعام یہ ملے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. بس خلاصہ بیان فرما دیا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا, کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے جو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گا. یہ ہے اس درد کا درما اللہ کے ہاں جو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک کلام کی برکت سے اپنے عشق کا کچھ ذرہ نصیب فرما دے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله, أولئك سيرحمهم الله, إن الله عزيز حكيم.
صدق الله العظيم. حضرت مفتی فہیم اشرف صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ جو آج یہ نشست جو ہوتی ہے, یہ مجلس خاص طور پہ خواتین کے لیے ہوتی ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خواتین کے لیے یہاں نشست کا, مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. مرد حضرات تو کسی نہ کسی طرح مساجد میں علماء کے بیانات سن کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لیتے ہیں, لیکن خواتین عام طور پر محروم رہتی ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات سیکھتے بھی ہیں علماء سے اور مجلسوں میں, وہ گھر جا کے نہیں بتاتے. دیکھیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نفقے جو شوہر کے ذمے واجب ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک نفقہ نہیں ہے. ایک نفقہ تو وہ ہے جو ہم عام طور پر شوہر دیتے ہی ہیں, وہ جو پیسے وغیرہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے, یہ نفقہ تو ہے ہی ہے. لیکن دوسرا نفقہ وہ بھی واجب ہے, ضروری ہے, اور اس کو انجام نہیں دیتے, وہ ہے کہ بیویوں کو دین کی باتیں سکھانا. جو آپ نے سیکھا ہے وہ سکھائیے یا دین کی کتابیں پڑھ کے سنائیے. دین کی کتابیں پڑھیے, بزرگوں کی کتابیں پڑھیے, وہ پڑھ کر سنائیے. یہ ضروری ہے, یہ بھی وہ نفقہ ہے جو شوہروں کے مردوں کے ذمہ واجب ہے عورتوں کا, اور اس میں بہت کمزوری ہے, ہم اس کو انجام نہیں دیتے. اچھا اب اگر کوئی اگر انجام نہ دے رہا ہو تو گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ کہیں پیار محبت سے کہ بھئی آپ ہمیں کچھ پڑھ کے سنایا کیجئے, روزانہ کچھ پڑھ کے سنا دیا کیجئے, کوئی ایک وقت مقرر کر لیا جائے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے خواتین کو جو صلاحیت دی ہے نا, وہ بعض اوقات میں واعظین کو بھی نہیں دی. بعض اوقات واعظین کو بھی وہ صلاحیت حاصل نہیں ہو پاتی اور وہ کام نہیں کر پاتے وہ واعظین جو خواتین اور بیویاں کر لیتی ہیں. اور حضرت میزان فرماتے تھے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کی داڑھی نہ ہو تو حضرت فرماتے تھے صبح کو چائے دیتے وقت بس اتنا کہہ دیا کرو, خواتین سے فرماتے تھے آپ اتنا کہہ دیا کیجئے کہ صبح کو ناشتہ دیتے وقت, چائے دیتے وقت, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی صورت ہو. تو فرمایا کہ مولوی صاحب کے واعظ کا اتنا اثر نہیں ہوگا جو 3.5 گھنٹے کا, حضرت نے ایک دفعہ فرمایا 3.5 گھنٹے کا واعظ ہو اس کا یہ اثر نہیں ہوگا جو آپ کے ایک جملے کا ہو جائے گا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی صورت ہو. تو کبھی نہ کبھی شوہر صاحب داڑھی ضرور رکھ لیں گے, اور جب داڑھی رکھ لیں تو پھر ان سے کہیں بھائی ٹخنے بھی اونچے ہونے چاہیے, آپ کے ٹخنے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہیں, ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے لیکن آپ کے لیے تو ہے, ہمیں تو نیچے رکھنے کا حکم ہے, آپ کو اونچے رکھنے کا حکم ہے. حضرت تو فرماتے تھے آج عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے, وہ عورتیں کہتی ہیں جا کر بعض خواتین کہ وہ ایک تو درزی کے پاس جاتی ہیں یہ جانا بھی صحیح نہیں, اور پھر وہاں جا کے کہتی ہیں کہ ملا کٹ شلوار سلوا دو, ملا کٹ شلوار. وہ ملا کٹ شلوار یہ ہوتی ہے کہ اس میں یعنی وہ پنڈلیوں تک وہ اونچی ہوتی ہے اور اس میں ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, یعنی مرد وہ ٹخنے چھپا رہے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں, حالانکہ ان کو تو یہ حکم ہے کہ ٹخنے ڈھانک کر رکھیں. اس کا بھی اگر حضرت فرماتے تھے کہ اگر عورتوں کے اندر دین آ جائے تو پورے گھر میں دین زندہ ہو جائے گا. دیکھیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر جب وہ عمرہ ادا نہ کر پائے اور وہ صلح حدیبیہ وغیرہ ہو گئی اور واپسی کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے احرام کھول دو, تو صحابہ نے احرام نہیں کھولے. آپ کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ وہ صحابہ جو میرے یہ جانثار ایک اشارے پر جان قربان کر دینے والے, آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے احرام کھول دو, سر منڈوا دو, انہوں نے نہیں کیا, ایسا نہیں کر رہے. اسی فکر کے عالم میں آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے جا کر یہ بات کہی کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو مگر انہوں نے نہیں کھولے. اس فکر کے وقت میں کون کام آیا؟ بیوی. لہذا بیویوں کو اللہ نے, عورتوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, بڑی صلاحیت دی ہے. بعض اوقات ان کی باتوں میں وہ اثر ہے جو حضرت نے جیسا کہ میں نے ابھی نقل کیا کہ واعظین کی باتوں میں اثر نہیں ہو پاتا اتنا جتنا ان کی چند جملوں میں اثر ہو جاتا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, عرض کیا کہ یہ کوئی آپ کی نافرمانی میں تھوڑی ایسا کر رہے ہیں, انہوں نے تو خواب دیکھے تھے کہ آپ کے ساتھ عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, اعمال انجام دیں گے عمرے کے, وہ ان کے خواب منتشر ہو گئے, بکھر گئے, اس کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ ایسا ان کی طرف سے ایسا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر تشریف لے جائیے اور اپنا احرام پہلے کھول دیجئے اور اپنا سر منڈوا دیجئے, پھر دیکھیے. یا ایک بیوی کے مشورے پر عمل کیا سرور, حالانکہ وہی نازل ہونے کا زمانہ تھا, وہ یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر اللہ چاہتے تو حضرت جبریل کو بھیج کر ہی یہ حکم فرما دیتے کہ آپ ایسا کیجئے, آپ پہلے اپنا احرام کھول دیجئے، لیکن بیوی کے ذریعے سے یہ کام کرایا، معلوم یہ ہوا سنت یہ ہے کہ اپنی جتنی تفکرات ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن ڈپریشن، حضرت فرماتے تھے بھائی ہمارے پاس آؤ انشاءاللہ، حضرت نے ایک دفعہ فرمایا ہمارے پاس آ جاؤ، ٹینشن اور ڈپریشن آپ کی دور ہوگی وداؤٹ آپریشن، ٹینشن اور ڈپریشن آپ کی دور ہو جائے گی وداؤٹ آپریشن، آپریشن بھی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے یہ سنت ہے کہ ٹینشن کی بات، ڈپریشن میں ڈال لینے والی بات، تفکرات میں ڈالنے والی بات اپنی بیویوں سے جا کے کہنا سنت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس موقع پر بیویوں سے اللہ ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو واقعی نفع دیتی ہے. دیکھیے نبی کی رہنمائی ہو رہی ہے بیوی کے ذریعے، آپ یہ تو سوچیں، حالانکہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، وحی بھی نازل کی جا سکتی تھی، وحی سے رہنمائی کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہاں بیویوں کی اہمیت بتانا تھا. تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل فرمایا، باہر تشریف لے گئے، اپنا احرام کھولا، حلاق کو بلا کے حلق سر منڈوایا، تو صحابہ نے بھی ایسا کر لیا، فوراً اتباع کی. اور جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو الفاظ آپ کی زبان پر تھے، زمیلونی دستیرونی، زمیلونی دستیرونی، مجھے چادر پہنا دو، سردی معلوم ہو رہی تھی، کپ کپی تاری ہو گئی تھی، اس وقت کون کام آیا؟ اس وقت کون کام آیا؟ یہ جو کلمات ہیں جو حدیث میں آتے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل القل، یہ جو الفاظ ہیں یہ کس نے کہے، اور جن سے تسلی ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ ضائع فرمائیں گے، آپ تو رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں دوسروں کا، اور وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ تسلی کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کی زبان سے نکلے، اور اس سے آپ کو تسلی ہوئی. معلوم ہوا غم کی فکر کی بات بیوی سے کہنے سے اور اظہار کرنے سے اور بیوی کے سامنے، اس سے بعض اوقات بہت ڈھارس بنتی ہے آدمی کی، اور بہت اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. لہذا اس وقت بھی ایک بیوی ہی کام آئی. بس یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ بیوی کے بغیر آدمی مکمل نہیں ہے. اور ان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو جو صلاحیت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، وہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں شوہر پر اور گھر والوں پر، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہرحال اس کے اثرات مردوں پر عورتوں کے ضرور مرتب ہوتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا، حضرت فرماتے ہیں، ایک جگہ فرمایا، میں گھر میں عورت کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں. میں گھر، تو ہم نے کہا بھائی ہمارے بڑے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی تسلیم، ہمیں بھی بسر و چشم تسلیم ہے. تو حضرت نے فرمایا میں گھر میں عورت کی حاکمیت کو، اپنی بیوی کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں. اتنے بڑے مجدد ہیں، اور عام مجدد بھی نہیں. ایک دفعہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا، یہ واقعہ ہم نے حضرت والا سے سنا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت اکیلے تھے، اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ صرف 8 سال چھوٹے تھے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے. تو انہوں نے عرض کیا، حضرت علماء کرام آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا ہے، جو حدیث میں آتا ہے یہ مجدد، ایک ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی مجدد بنایا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بھینس کے بچے نے اپنی ماں سے کہا، جس کو ہم کٹا کہہ دیتے ہیں، کٹا کہا جاتا ہے بھینس کا بچہ، پنجاب میں عموماً کٹا کہتے ہیں اس کو، تو اس نے کہا کہ اما پدنی کسے کہے ہیں؟ تو اس نے کہا چپ چپ، لوگوں کا خیال میرے ہی بارے میں ہے. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ نے عرض کیا، حضرت ہمیں کنایتن نہ بتائیے، ہمیں صراحتن بتا دیجئے، آپ اشاروں میں نہ بتائیے، ہمیں واضح بتا دیجئے، کیا اللہ نے آپ کو مجدد بنایا؟ فرمایا ہاں بھائی، اللہ نے مجھے مجدد بنایا ہے، اور ایسا مجدد بنایا ہے کہ اب قیامت تک جتنے مجدد آئیں گے وہ سب میری ہی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر مجدد بنیں گے. اس لیے ہم نے ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مولانا شاہ راہل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی سنا، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے سنا ہوا تھا ان سے سنا، دونوں سے، دونوں حضرات نے یہ فرمایا کہ ہمارے حضرت کو، یعنی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ تعالی نے مجدد اعظم بنایا تھا. عام مجدد نہیں تھے حضرت، مجدد ویسے وہ مجدد تو کوئی عام ہوتا بھی نہیں، لیکن مجددین میں بھی آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا، بہت بڑے مجدد تھے. اتنے بڑے مجدد کا یہ ملفوظ نقل کر رہا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں میں گھر میں عورت کی اور بیوی کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں، اور یہاں تک تسلیم کرتے ہیں، فرمایا کہ میں جب کھانا کھا لیتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی یہ جو برتن ہے یہ میری اہلیہ ہی اٹھائیں گی، آ کر پیرانی صاحبہ ہی اٹھائیں گی، لیکن میں یہ نہیں کہتا برتن اٹھا لو، میں کہتا ہوں برتن اٹھوا لو. آپ سوچیں ذرا، حضرت فرما رہے ہیں، یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں، مجدد اپنے زمانے کا فرما رہے ہیں کہ میں مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ ہی اٹھائیں گی آ کر، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ برتن اٹھا لو، میں حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں برتن اٹھوا لو، اٹھوا لو. فعل لازم نہیں، فعل متعدی. تو بھائی اس حد تک حضرت نے حاکمیت کو تسلیم کیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس وقت ایک کپڑا آتا تھا آنکھ کا نشہ، اس کا نام تھا. یہ واقعہ میں نے حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں صحت عطا فرمائے، آج کل بیمار ہیں، گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے خاص دعا کیا کی. آیتم من آیات اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، اس وقت بڑی نعمت ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اللہ ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اس نعمت، خاص طور پہ اس نعمت کی جو ان کی شکل میں موجود ہے. تو ان سے میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک اس حضرت کے زمانے میں ایک کپڑا آتا تھا آنکھ کا نشہ، جو انتہائی چمکدار ہوتا تھا. تو حضرت ہماری پیرانی صاحبہ نے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے وہ کپڑا ان کے لیے عید پر بنایا، اور یہ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو عید کی نماز جب پڑھانے جائیں تو یہ پہن کر جائیں. تو حضرت نے وہ کپڑا پہن لیا، ڈرتے ڈرتے پہن تو لیا، اور حضرت کو وہ لگ بھی رہا تھا کہ کوئی کچھ کہے گا، اور آتے وقت جب عید کی نماز تو پڑھا لی، جب تشریف لا رہے تھے واپس گھر کی طرف تو ایک آدمی واقعی آ گیا. اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ آپ نے اتنا چمکدار کپڑا پہن رکھا ہے. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو ذوق نہیں ہے یہ کپڑے پہننے کا اس طرح کے، لیکن میری اہلیہ نے یہ فرمائش کی تھی اور انہوں نے خاص طور پر میرے لیے بنایا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر سکتا، ان کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ کپڑا پہنا، اپنی طبیعت پر جبر کر کے اور ان کی دلجوئی کے لیے کپڑا پہنا. آپ دیکھیں ہمارے اکابر نے کس حد تک رعایت کی ہے اپنی بیویوں کی، ان کے حقوق کی کس قدر رعایت کی ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ایک دفعہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو کپڑے جو حضرت کے جسم پر تھے وہ معمولی تھے، تو جو بڑی پیرانی صاحبہ تھی انہوں نے فرمایا نہیں آپ کپڑے عمدہ پہن کے جائیے. عمدہ کپڑا نکال کر دیا، جوڑا عمدہ نکال کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ یہ معمولی کپڑے پہن کر جائیں گے تو مریدین کو یہ فکر لائق ہوگی کہ اوہ معلوم ہوتا ہے آج کل حضرت کے پاس تنگی ہے پیسوں کی اور ان کی اعانت کرنی چاہیے. تو فرمایا یہ کپڑے بھی ایک قسم کا سوال بن جائیں گے. حضرت نے فرمایا میں ان کی بات پر حیران رہ گیا، بہت دور کی بات کہی انہوں نے، بڑے پتے کی بات کہی، اور اس مشورے میں عمل فرمایا، اچھے کپڑے عمدہ کپڑے پہن کر گئے. دیکھیں ہمارے اکابر نے کتنی رعایت رکھی. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، یہ باتیں تو ضمناً آ گئیں. تو حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دفعہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے لوکی کھانے کو ملی. میں نے کہا بھائی یہ آپ لوکی بہت بنا رہی ہیں آج کل، کیا بات ہے؟ تو پیرانی صاحبہ سے فرمایا آپ لوکی بہت بنا رہی ہیں آج کل، تھوڑے تھوڑے دن کے وقفے سے لوکی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے ہی تو سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوکی بہت شوق سے نوش فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی، خیاط نے، درزی نے آپ اس کی دعوت میں بھی تشریف لے گئے، اور وہاں اس نے وہ یہ جو لوکی ہے یہ بنائی تھی، شوربہ لوکی وغیرہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی لوکی تلاش کر کر کے اس کے ٹکڑوں کو اور نوش فرما رہے تھے، یعنی اتنی مرغوب تھی آپ. تو فرماتے ہیں مجھے بھی اس وقت سے لوکی سے محبت ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا یہ عمل ہے تو مجھے بھی محبت ہو گئی. تو حضرت پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ سے ہی تو سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، اس لیے بنا رہی ہوں. تو حضرت نے فرمایا مجھے ایک جھٹکا لگا کہ اچھا ان عورت ہو کر ان کا یہ اہتمام ہے اتباع سنت کا. پھر فرمایا اس کا یہ اثر ہوا کہ 3 دن تک ان سے یہ بات سن کر 3 دن تک میں نے خود اپنی نگرانی کی کہ دن اور رات میں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. اور فرمایا کہ میں اب ہر 6 مہینے کے بعد اپنی 3 دن کے لیے نگرانی کرتا ہوں، ہر 6 مہینے کے بعد، کہ مجھ سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی دن اور رات کی. یہ اثر کس وجہ سے ہوا؟ ایک بیوی کی وجہ سے ہوا. ایک بیوی کی بات سے ہی تو ہوا. تو اس لیے ہماری خواتین کو اللہ تعالی نے بڑی صلاحیت دی ہے، اگر یہ ان کی درستگی ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ پورے خاندان کا، گویا کہ ایک طرح سے پوری خاندان کی اصلاح ہو جائے گی. بھائی دیکھیں نا، شوہر تو صبح سے شام تک معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے، بچوں کے ساتھ تو زیادہ وقت عورتوں کا گزرتا ہے. اب ان عورتوں کی اگر اصلاح ہو گئی، ماں کی اصلاح ہو گئی، تو بچوں کی تربیت وہ صحیح کرے گی، بچوں کو سکھائے گی کہ بیٹا دیکھو یہ کھانا کھاتے وقت پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں. بچے بیت الخلاء میں جانے لگیں گے تو وہ ماں ہی کہے گی انشاءاللہ، جب اس کی تربیت ہو چکی ہوگی، کہ بیٹا پہلے الٹا پاؤں رکھتے ہیں، پہلے الٹا پاؤں داخل کرو، پہلے دعا پڑھ لو پھر الٹا پاؤں داخل کرو، آتے وقت پہلے سیدھا پاؤں نکالو بیت الخلاء سے اور دعا پڑھو، سوتے وقت سونے کی دعا پڑھو اور جاگتے وقت جاگنے کی جو دعائیں وہ پڑھو، اور گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھو. تو یہ تو عورتیں اگر ان کی اصلاح ہو جائے، اگر ان کی درستگی ہو جائے تو پھر یہ سکھائیں گی. لیکن درستگی کب ہوگی؟ یہ درستگی ہوگی کب؟ دیکھیے ویسے تو مردوں کی بیعت کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. یہ مردوں کی بیعت کا ذکر ہے، لیکن عورتوں کی بیعت کا خاص ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. یہ الفاظ ہیں، یہ سارے یہ جو الفاظ نازل ہوئے ہیں یہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں. اور دیکھ لیجئے ان میں جو یہ الفاظ ہیں ان میں ان الفاظ کا تعلق عورتوں کی اصلاح سے، اور اصلاح نفس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے تعلق ہے. شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور گناہ نہیں کریں گی وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہوتا ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عورتیں بھی اصلاح نفس کے لیے بیعت ہوا کرتی تھیں. ان کا اگرچہ ان کا طریقہ الگ تھا، یہ ایک الگ بات ہے. ما مست یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدم رأت قط انما بایعہن بالقول. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ بیعت نہیں فرماتے تھے، جیسے آج کل کے یہ جو دکاندار پیر کرتے ہیں، جعلی پیر جن کو ہم کہتے ہیں، کہ نہیں مجھ سے پردہ مت کرو، وہ اپنی جو عورتیں ان سے مرید ہوتی ہیں ان سے کہتے ہیں ہم سے پردہ نہیں کرو، اس لیے کہ جب تم پردہ کرو گی تو ہم تمہیں قیامت کے دن پہچان نہیں سکیں گے، اور پھر جب پہچان نہیں سکیں گے تو ہم اللہ کے ہاں شفاعت کیسے کریں گے، سفارش کیسے کریں گے تمہاری. دیکھیے ذرا کیا کیا عورتوں کو وہ کیسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم سے پردہ نہیں کرو، پردہ تاکہ ہم تمہیں قیامت کے دن پہچان سکیں اور تمہاری سفارش کر سکیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو یاد رکھیں، جہاں اس طرح کا معاملہ ہو فوراً ہو جانا چاہیے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہ ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، آپ کا تو ہاتھ ما مست یہ الفاظ ہیں، مس بھی نہیں ہوا، لگا بھی نہیں کسی عورت نامحرم کو، آپ تو قول کے ذریعے پردے کے پیچھے سے قول کے ذریعے آپ کہتے جاتے تھے، آپ جملے فرماتے جاتے تھے، پیچھے ادھر سے عورتیں کہتی جاتی تھیں، اس طرح بیعت ہو جاتی تھی. تو معلوم ہوا عورتیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اصلاح نفس کے لیے بیعت ہوا کرتی تھیں، اور اصلاح کا تعلق قائم کیا کرتی تھیں جیسے مرد کرتے تھے. لہذا یہ اصلاح عورتوں کی بھی اسی طریقے سے ہوگی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عورتیں مرد تو شیخ کی صحبت ان کے ساتھ رہنے سے ولی اللہ ہو جائیں گے، صاحب نسبت ہو جائیں گے، عورتیں ان کی باتیں سننے سے ہی انشاءاللہ ان کو نسبت عطا ہو جائے گی. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے اس میں کہ وہ عورتیں باتیں سننے سے، بیانات میں آنے سے، مجالس میں آنے سے ہی وہ ان کو نسبت عطا ہو جائے گی، وہ عمل کرتی رہیں ان کو انشاءاللہ اس سے نسبت عطا ہو جائے گی. تعلق قائم رکھیں، اطلاع اور اتباع کریں، اپنے عیوب کی اطلاع کریں شیخ کو جن سے تعلق قائم کیا ہے، ان کو اپنے عیوب بتائیں، خرابیاں بتائیں جن گناہوں میں مبتلا ہیں، اور شیخ کا جو جواب آئے اس پر عمل کر لیں، اور شیخ کی مجلس میں آتی رہیں. تو یہاں آپ کا آنا، آپ خواتین کا یہاں آنا بہت مبارک ہے، اور اس میں کوشش کیجئے کہ اس کی ناغہ نہ ہو، اس مجلس کی ناغہ نہ ہو، ہر ہفتے آپ آیا کیجئے، اور دوسری خواتین کو لانے کی بھی کوشش کیجئے. آپ کی وجہ سے اگر کوئی خاتون یہاں آنا شروع ہوئی اور اس کی اصلاح ہو گئی تو آپ کا کھاتا کھل گیا، سمجھے اس کے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو نہ ہو آپ کے لیے قبولیت لکھی جائے گی، مقبول اعمال کا ثواب آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. بس اس لیے خود بھی آئیے، دوسری خواتین کو یہاں لانے کی کوشش کیجئے، اور اصلاح کا تعلق قائم کیجئے، اور حضرت مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے، اور ان کو اپنے جو گناہ ہیں، جو معائب ہیں، ان کی اطلاع کیجئے، اور ان کی طرف سے جو مشورہ آئے اس کی اتباع کر لیجئے. اور حکیم الامت نے تو کتنا پیارا ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مرید یا مریدہ اپنے شیخ سے نہیں کہہ سکتی، مرید کہہ نہیں سکتا، بعض اوقات اس کو شرم آتی ہے، یا مریدہ ہے وہ نہیں کہہ سکتی اپنے شیخ سے، وہ ٹیلی فون پر یا ویسے پردے کے پیچھے سے بھی اس کو شرم آئے گی کہتے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ خط لکھ دیں، خط اصلاحی خط، کہ صفحے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں لکیر کھینچ لیں، اور دو کالم بنا لیں کالم، اور ایک دائیں طرف والا جو حصہ ہے اس میں اپنے احوال لکھ دیں، بس تین سے زیادہ نہ ہو، کبھی لمبا چوڑا پانچ چھ خط لکھ دیا مفتی صاحب کو پریشانی ہوئی، ایسے خطوط آ جاتے ہیں بعض اوقات، پانچ چھ صفوں کا خط ہوتا ہے، اور وہ بھی پانچ چھ صفحے کاپی کے نہیں جرنل کے. تو بھائی ایسا نہ ہو، تین حوال سے زیادہ نہ لکھیں، تین حوال سے زیادہ نہ ہو، ان میں بھی ان کو ترجیح دیں جو زیادہ پریشان کن ہو اور زیادہ گناہ بڑے گناہ ہوں، ان کو لکھ دیجئے، باقی یار زندہ تو بس آپ اپنا اس کو احوال آپ کے وہ تو یہاں موجود ہی ہیں، شیخ تو موجود ہیں، بس آپ کو موقع ملتا رہے گا، بعد میں آپ دوسرے خط میں لکھ دیجئے اور باتوں کو. تو تین احوال سے زیادہ نہ لکھیں، اس طرح خط لکھیں، اور اپنی جو صاحبات ہیں اور تعلق والیاں ہیں ان کو بھی راغب کریں کہ بھائی خط لکھنے کا اہتمام کرو، یہ اصلاحی خط لکھنے کا اہتمام کرو. میں ایک دفعہ میں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، اپنی کیفیت لکھ دی، میں نے عرض کیا حضرت یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصلاحی خط لکھنا کتنی بڑی چیز ہے، تو میں نے اپنی ایک کیفیت حضرت والا کو لکھی کہ حضرت میں جب آپ کو خط لکھتا ہوں تو آپ کا جواب آنے سے پہلے میری اصلاح ہو جاتی ہے، یہ میری کیفیت تھی جو میں نے لکھ دی. تو حضرت نے لکیر کھینچ کر لکھا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے. میں اس وقت حضرت ہردوئی حیات تھے رحمت اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا اس میں لکھا میرا بھی یہی حال ہے کہ ہردوئی سے خط آنے سے پہلے میری اصلاح ہو جاتی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے نہ رک پا رہا ہو کوشش کے باوجود بھی، تو اس کے پاس ایک آخری اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اپنے شیخ کو اطلاع کر دے کہ میں فلاں گناہ میں، فلاں خرابی میں، عیب میں مبتلا ہوں. تو جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ دیکھ لیتے ہیں آسمانوں سے کہ ہائے ہائے، میرے بندے نے اپنے ہی جیسے ایک بندے سے میری خاطر یعنی اللہ کی خاطر اس نے ایسا کیا کہ اپنا عیب کھول دیا کہ میری اصلاح ہو جائے، کاش میں اللہ والا ہو جاؤں. اپنا عیب کھول دیا اپنے ایک بندے کے سامنے. تو اس مرید کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو یہاں تو ادھر سے کن ہوتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے. خط شیخ کے پاس سے خط کا جواب آنے میں دیر لگتی ہے، رحمت آنے میں دیر نہیں لگتی، رحمت تو فوراً آ جاتی ہے، کن فیکون ہے وہاں. تو اس لیے خط کے آنے سے پہلے اس لیے اصلاح ہو جاتی ہے. یہ ہے راز اس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاحی خط لکھنا یہ انتہائی مفید چیز ہے. اور اصلاح میں ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جتنا آپ کم خط لکھیں گے اتنا ہی آپ دیر سے منزل پہ پہنچیں گے. ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا آپ کم خط لکھیں گے اتنا ہی آپ دیر سے اپنی منزل پہ پہنچیں گے، اور جتنا زیادہ خط لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ جلدی منزل پہ پہنچ جائیں گے. پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے حکیم الامت کو، اور بعض اوقات دو خط لکھتے تھے. اور ڈاکٹر عبداللہی صاحب ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب مسیح الامت رحمت اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے. جتنے یہ حضرات تھے جو خط کثرت سے لکھتے تھے، انہی کی اصلاح زیادہ ہوئی اور انہی سے کام زیادہ لیا گیا، یہی زیادہ چمکے. دیکھیں یہ راز کی کیسی راز کی بات ہے. یہ جو راز میں آج آؤٹ کر رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے دیکھیے میں راز آؤٹ کر رہا ہوں. اس لیے حضرت مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے بھائی. مجلس میں آنے کا اہتمام ہو اور مجلس میں آنے کا حق ادا کیجیے. تعلیمات پہ اس کا حق یہ ادا کرنا یہ ہے کہ تعلیمات پر عمل ہو، گھر میں بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی ہو، ان کو اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے. یہ نہیں سوچا جائے کہ ہاں بھائی یہ تو ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ ان کی بری عادت کو پکا کر رہی ہیں، ان کی بری عادت پکی ہو رہی ہے، پختہ ہو رہی ہے. ہاں ابھی تو انگریزی لباس پہناتے رہو، کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی کرتا شلوار پہننا شروع کر دیں گے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچوں کو اللہ والوں کی مجلس میں لایا کرو، ان کو بچوں کو لایا کرو، ان کو عادت ڈالو یہاں آنے کی، تبھی تو ان کی تربیت ہوگی. اس لیے بچوں کا ابھی سے، بچوں اور بچیوں کو ابھی سے عادت بنائیں اچھی باتوں پر عمل کی، سنتوں پر عمل کرنے کی، اور اصلاحی خط کا اہتمام کیا جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے، اصلاحی خط لکھنے میں شیطان بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جس نیک بات پر چلنے سے شیطان بہت زیادہ رکاوٹ ڈال رہا ہو، یہ پتہ چل جاتا ہے. آدمی اگر اپنی نگرانی رکھے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے. ہم اگر اپنے نفس کی نگرانی رکھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کن باتوں پہ چلنے میں شیطان زیادہ رکاوٹ ڈال لیں. بس سمجھ لیں وہی باتیں ہمارے لیے زیادہ نافع ہیں جب ہی شیطان رکاوٹ ڈال لیں. اگر ہم ان پہ عمل کر لیں گے، جلدی ہماری منزل طے ہو جائے گی. تو انہی باتوں میں ایک اصلاحی خط ہے، اس میں شیطان بہت زیادہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا، اگر وقت مقرر کرو اصلاحی خط لکھنے کا، اگر نہ لکھ سکو اس وقت پر، یعنی 10 دن، ہفتہ، 15 دن، اور فرمایا 1 مہینے سے زیادہ تاخیر نہ ہو، مہینے میں ایک خط ضرور ہونا چاہیے، اگر وقت آنے پر اصلاحی خط نہ لکھ سکو اور وقت گزر جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کرو، مثلا 8 رکعت نفل پڑھنی ہے مجھے، یا کوئی صدقہ دینا، اتنا صدقہ کہ نفس پہ گراں گزرے، اتنا صدقہ دیں کہ نفس اگر 5 روپے کی اجازت دے رہا ہے تو آپ 10 روپے دیجیے، اگر نفس کہہ رہا ہے نہیں 5 روپے صدقہ کر دو تو فوراً آپ 10 روپے نکال کے صدقہ کر دیجیے، تاکہ اس پر چوٹ لگے گی، آئندہ یہ خود ہی یاد دلائے گا ارے خط لکھ لیجیے، اصلاحی خط لکھ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں فجر کے وقت اٹھ تو جاتا ہوں مگر بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، حضرت نے فرمایا سانس روک لیا کرو سانس روک لیا کرو، دیکھا کیسا علاج بتایا، آگے تشریح میں کر دیتا ہوں کہ جب سانس روک لیں گے تو نفس خود ہی، ابھی تو نہیں اٹھنے دے رہا تھا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے لیٹے رہو سردیوں کی راتیں ہیں، مگر جب آپ سانس روکیں گے نا تو نفس خود ہی کہے گا، ہاتھ جوڑ کے کہے گا ارے ارے مولوی صاحب اٹھ جائیے خدا کے لیے، بعد میں سو جائیے گا، فجر پڑھ لیجیے، یہ اللہ والے یا اللہ والوں کے غلام یہ آپ کو ایسے حل بتا دیں گے، پردہ نہیں ہو پا رہا، شرعی پردہ نہیں ہو پا رہا، زبان سے غیبت ہو جاتی ہے، کان غلط استعمال ہو جاتے ہیں، یہ عورتوں کی وہ باتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، طنز نہ کریں، تانا نہ دیں، یہ چیزیں ہیں، یہ اگر ہم ان کو ان اصلاحی خط میں یہ لکھیں گے تو یہ اللہ والے ایسی ایسی باتیں بتا دیں گے، ایسے گر بتا دیں گے کہ ان پر عمل کرنے سے یہ گناہ ایسے چھوٹے گا کہ ہمیں خود حیرانی ہوگی، خود حیرت ہوگی کہ میں کیا سے کیا ہو گئی، کیسے ہماری اصلاح ہو گئی، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ 250-300 خواتین آ جاتی ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو یوں سمجھیں کہ 250-300 گھرانوں کا سدھرنا اور سنورنا ہے، اگر یہ ہو جائے تو حیدرآباد میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، بس اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ آتی بھی رہیں، یہ بہت آپ کا آنا مبارک ہے، جو گھر کے کام کاج ہیں وہ پہلے سے صبح سے اہتمام ہو جائے، پہلے سے کام کاج وغیرہ کر کے رکھ لیں، تاکہ عین وقت پہ شیطان یہ نہ کہے بھائی یہ تو کام یہ کرنا ہے آج مجلس میں مت جاؤں، شیطان بڑے کام یاد دلائے گا ایسے موقع پہ، فلاں سے ملنے بھی جانا ہے، ملنا ملانا پہلے کر لیجئے یا بعد میں رکھ لیں، مجلس کے وقت کو آپ خالص کر لیجئے، کام کاج بھی پہلے کر کے رکھ لیں، یہاں آنے کا اہتمام رکھیں، اور آنے کا بھی اہتمام رکھیں، لانے کا بھی اہتمام رکھیں، لانے کا بھی اہتمام کیجیے، دوسروں کو بھی لے کر آئیں، دوسری خواتین کو بھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ مغرب کے وقت یہ خاص دعا ہے، اس کا اہتمام کر لیا کیجیے، مرد بھی عورتیں بھی، تو آپ دعا سن لیجیے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، مغرب کی خاص دعا ہے یہ، اور وقت میں اذان سے پہلے کی دعا نہیں ہے، لیکن مغرب کے وقت ہے دعا، کہ اے اللہ یہ آپ کی بنائی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے، اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے، اور آپ کی طرف بلانے والوں کی یعنی مؤذنین کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے، پھر فائے تعقیبیہ سے فرمایا، بس جلدی فاغفر لی، بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے، تو معلوم اس دعا سے یہ بھی پتا چلا کہ مغرب کا وقت خاص مغفرت کا وقت ہے، جبھی تو حضور نے یہ دعا سکھائی امت کو، تو اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، چھوٹی سی دعا ہے، بس مغرب کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کیجئے، کبھی نہ کبھی یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا آدمی تو کھلتا ہی ہے وہ کبھی نہ کبھی، تو کبھی نہ کبھی مغفرت ہو ہی جائے گی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی، ہماری خواتین مردوں کی سب کی مغفرت فرما دے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔